उनको सिर्फ 2+2 करना आता है, उनको सिर्फ 4+4 करना आता है, हम औरतों को 4×4 करना आता है, आता है ना? मर्द बिल्कुल सीधा से सोचते हैं, आप अंदर घुस के टेढ़ी मेढ़ी होके उस बात के अंदर से बात निकाल के ले आती हैं। तो मर्दों को जिम्मेदार मत बनाइए, अल्लाह हमसे सवाल करेगा कि तुमने किसके कहने पर मेरी नाफरमानी की। इसी तरह से यहाँ जो कहा गया है कि जिनका जिनका शिर्क किया गया उनको भी अल्लाह के सामने हाजिर किया जाएगा, इसका मतलब यह है कि जिन जिन को पूजा गया, जिन जिन की परस्तिश की गई, जिन जिन को पार्टनर्स बना के एसोसिएट किया गया, अल्लाह उनको भी अपने सामने हाजिर कर देगा। ये वो बुत भी होंगे जिनको बाद में अल्लाह ताला जहन्नुम में डाल देगा। वकूदुहन नासु वल हिजारा, कुरान में आता है जहन्नुम का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, और ये पत्थर कहा जाता है वही बुत होंगे जिनकी इबादत की जाती थी। पत्थर जिस जगह का फ्यूल बन जाए वहां पर आपको टेम्परेचर की इंटेंसिटी के बढ़ने का अंदाजा हो सकता है। दूसरा, यहाँ ये पॉइंट भी अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि जिन लोगों को, जिन इंसानों को, जिन औलिया अल्लाह को, जिन रसूलों को बात के फॉलोअर्स ने एक बहुत हाई पेडिस्टल पर बिठाकर अल्लाह का शिर्क शरीक करार दे दिया, वो कयामत के दिन बिल्कुल अपने आप को एक तरफ करके कहेंगे वह होम भी इबादत हिम काफिरीन, हमें नहीं मालूम अल्लाह, हमने नहीं कहा था कि हमारी इबादत करें, इन्होंने हमारे पीछे जो था ये शिर्क शुरू कर दिया। इंसानियत में सबसे बड़ी हस्ती जिसका सबसे ज्यादा जिसके नाम के ऊपर शिर्क किया गया, ईसा अलैहिस्सलाम। इसलिए कि क्रिश्चियनिटी आज भी दुनिया के सबसे टॉप रिलीजन के अंदर आती है पॉपुलेशन वाइज, सबसे ज्यादा इस वक्त क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर्स हैं। ईसा अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती को इन्होंने शिर्क करने का जरिया बना लिया। ईसा अलैहिस्सलाम जिनको उलुल अज़्म मिनर रसूल कहा गया है, बड़े बड़े जिम्मेदारियों के साथ भेजे गए रसूलों में से रसूल, जिनको क़यामत के दिन अल्लाह ताला खड़ा करेंगे। जब यहाँ आया है ना वहुम लहुम जुंदुम मुहदरून, तो ईसा अलैहिस्सलाम को भी खड़ा किया जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने तो नहीं कहा था कि अपना नाम मुस्लिम से क्रिश्चियन रख लेना, ईसा अलैहिस्सलाम ने उनका नाम क्रिश्चियन नहीं रखा था, उन्होंने खुद रखा अपने लिए। ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा था मुझे अल्लाह का बेटा कहना, उन्होंने कहना शुरू कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा था कि मेरे नाम के ऊपर जो है वो सेलिबेसी इख्तियार कर लेना और निकाह मत करना, ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा था कि नंस बन जाना और हैबिट पहन के जिंदगी भर तक अपनी नेचुरल अर्ज को आर्टिफिशियली रोकने की कोशिश करना। ईसा अलैहिस्सलाम की ऐसी कोई तालीम नहीं थी। तो जब अल्लाह ताला उनसे सवाल करेंगे, आप सोचें कि ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया जाएगा क़यामत के दिन, अअंता क़ुलता लिन्नासी, क्या तुमने लोगों से कहा था इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह, कि अल्लाह के अलावा अल्लाह को छोड़कर मुझे और मेरी माँ को अपना इलाह बना लो। जब ये ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया जाएगा तो आप सोचें कि उन लोगों के ऊपर क्या मेंटल टॉर्चर हो रहा होगा जो समझ रहे थे कि ईसा अलैहिस्सलाम हमारी निजात करवा देंगे। क्रिश्चियनिटी के अंदर एक उसूल है, वो कहते हैं कि अल्लाह हर एक के ऊपर गज़ब कर सकता है सिवाय एक हस्ती के, और वो एक हस्ती जिस पर अल्लाह गज़ब नहीं करता वो जीज़स हैं। इसलिए कि वो जीसस को सन ऑफ गॉड कहते हैं, वो कहते हैं अल्लाह गॉड जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम पर जीसस के ऊपर गुस्सा नहीं कर सकता। जब वो क्रिश्चियंस, जब वो उम्मत अपने रसूल को सामने खड़े हुए अल्लाह का ऐसा सवाल करना देखेगी तो आप समझ सकते हैं कि उनके ऊपर किस तरह का जहनी दबाव का अजाब शुरू हो जाएगा कि अल्लाह तो उनसे पूछ रहा है कि क्या तुमने कहा था। जब ईसा अलैहिस्सलाम ये बात अल्लाह की सुनेंगे, सूरह मायदा की आयत नंबर 116 में आता है कि उनके फॉलोअर्स की तो उम्मीदें और ख़त्म हो जाएंगी। जब ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे इन कुंतु कुल्तुहु फ़कद अलिमतहु, अल्लाह अगर मैंने ये बात इनसे कही होती तो आप तो जानते। तअल्लमु माफ़ी नफ़सी वला आलमु माफ़ी नफ़सिक, आप जानते मेरे नफ्स में मेरे दिल में क्या है, मैं नहीं जानता आपके अंदर क्या है। ईसा अलैहिस्सलाम कम्प्लीटली इनकार कर देंगे उन लोगों की उस सारी इबादत का जो उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा डिक्लेयर करके कही, और आप समझ सकते हैं कि इस वक्त उनका क्या हाल हो रहा होगा। फिर आगे सूरह मायदा की आयत नंबर 118 में आता है, अल्लाह ताला से ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इन तो अज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक, अगर आप इनको अजाब दें तो ये आपके बंदे हैं। व इन तग़फ़िरू लहुम, और अगर आप इनको बख्श दें फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तो आप सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त अथॉरिटी रखने वाले और अपनी अथॉरिटी को हिकमत के साथ इस्तेमाल करने वाले हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की ये एक्नॉलेजमेंट है कुरान के अंदर मुफस्सरीन की राय के मुताबिक कि वो अपनी शिफात से पूरी क्रिश्चियनिटी को महरूम कर देंगे। ये जुमला कह के कोई शिफात नहीं करेंगे किसी की, इसलिए कि वो कहेंगे ये इन्नहुम इबादुक, ये आपके बंदे, आप जाने और ये जाने, मैंने नहीं कहा था इनको शिर्क करने के लिए। اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کے تو اس طرح سے گواہی دلوا کے ان کو پاک صاف کر دے گا, انہوں نے توقع نہیں کی تھی. ہمارے ہاں یہی حال جو کرسچینٹی میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا جاتا ہے, ہمارے ہاں یہی حال اولیاء اللہ, صوفیاء کرام, بزرگ اور رسولوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام میں سلام پڑھنے کھڑا نہ ہو وہ گستاخ رسول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری کر کر کے اور نعتیں پڑھ پڑھ کے اللہ کے برابر کھڑا کر دیا. بعض نعتوں کے اندر, بعض اشعار کے اندر یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ہم نے مدینہ کے اندر بغیر آئین کا عرب دیکھا. بغیر آئین کا عرب کیا ہوتا ہے؟ شرک ہے یا نہیں ہے؟ اور ایسے کئی ہیں, مجھے تو اشعار مجھے یاد نہیں رہتے ہیں, ورنہ یہ اکثر آپ کو مفہوم ملتا ہے نعتوں کے اندر کہ جو اللہ پکڑے تو محمد چھڑا لیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ میرا اعمال نامہ اپنی کالی کملی میں چھپا لیا. مطلب آپ اللہ کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے دیا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے دیں گے؟ جو اللہ کے سب سے بڑھ کر فرما بردار انسان ہیں, جو اللہ کے محبوب ہیں, وہ اللہ کو دھوکہ دے دیں گے؟ یہ سارے معاملے شرک کے معاملے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہم سے پوری نہیں ہوتی ہیں, اخلاق اور غصے پہ کنٹرول ہم سے آتا نہیں ہے, معاف کرنے کی درگزر کرنے کی صلاحیت ہم میں نہیں ہے, کاروبار کو اسلام کے مطابق کرنے کی گٹس ہم میں نہیں ہے. اور ڈسکو نعتیں پڑھوا لو ہم سے جھوم جھوم کے, رمضان ہو یا ربیع الاول ہو, ایسی ڈسکو نعتیں پڑھیں گے کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کار کا شیشہ نیچے کر کے سوچنا پڑتا ہے کہ یہ نعت پڑھ رہے ہیں یا یہ گانا لگا ہوا ہے, راک میوزک, کوئی ریپ میوزک لگا ہوا ہے. کس کو بے وقوف بناتے ہیں ہم؟ اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حلال اور حرام کی تمیز سکھائی ہے وہ تمیز کہیں نظر نہیں آتی ہے. اور سلام پڑھتے ہوئے لہک لہک کے فل میوزک کے ساتھ فل پورے مائک کے اوپر عورتیں, ٹی وی ہو یا آپ کی محفلیں ہو میلاد کی جو ہوتی ہیں جس میں مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں, فل زینت اختیار کر کے لہک لہک کے سلام پڑھ رہی ہوتی ہیں. اور وہ حلال اور حرام کی تمیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کے گئے ہیں وہ کہاں ہے؟ اپنی مرضی سے اللہ کے رسول کی تعریف کے طریقے نکال لیے. یہ شرک ہے. اللہ کے رسول کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا. اللہ کا اپنا مقام ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مقام ہے. کوئی اللہ کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا, چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو. ہاں, انسانوں میں سب سے بہترین انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مخلوقات میں سب سے اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اللہ کے برابر ان کو کھڑا نہیں کر سکتے. یہ جن جن لوگوں نے اپنے آپ کو اس طرح کے تمام شرک میں انوالو کیا ہے, یاد رکھیں ان کے لیے یہاں پر وارننگ ہے. جیسے سورہ مائدہ میں عیسیٰ علیہ السلام اپنی شفاعت کا ہاتھ اٹھا لیں گے اور کہہ دیں گے کہ میں نے ان سے نہیں کہا تھا میری عبادت کریں. جن بزرگوں, اولیاء اللہوں, جن صوفیاء کرام کو جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کا ذریعہ بنایا گیا ہے, یہ سب ہمارے خلاف گواہی دیں گے, یہ سب ہمارے سے اپنا دامن چھڑا کر بھاگ جائیں گے. تو اس چیز کو سمجھیں, رسول کی محبت رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی جاتی ہے, رسول کی اطاعت رسول کے طریقے کے مطابق کی جاتی ہے, رسول کی تعظیم اور ان کا مقام آج نیا طریقہ نکال کر نئی ڈرائیو کی جائے گی. ایک دوسرے کے اوپر یہ کفر کے فتوے اور گستاخ رسول کے تانے لگانا بند کر دیں. کم سے کم قرآن پڑھنے والوں کی زبان سے یہ نہیں نکلنا چاہیے. جو اصل میں اللہ کے رسول کا مقام جانتا ہے وہ کبھی اس بات کے اوپر جو ہے وہ جھگڑا نہیں کرتا, وہ اللہ کے رسول کو اصل مقام دیتا ہے. سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ رسول اللہ کا مقام کیا ہے. آپ اور میں کون ہوتے ہیں اللہ کے رسول کو نیا مقام دینے والے؟ کیوں کھڑے ہوتے ہیں میلاد میں سلام پڑھنے کے لیے؟ کیا کانسیپٹ ہے؟ کیا لاجک ہے؟ کیا ڈاگما ہے پیچھے؟ کیا کریڈ ہے؟ معلوم ہے نا آپ سب کو کیا امیجنیشن ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول آ گئے, تشریف لے آئے. کس نے آپ کو یہ گارنٹی سے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے؟ یہ تو غیب کے معاملے ہیں, اور غیب کے معاملے انسانوں کو صرف اتنے معلوم ہوتے ہیں جتنا اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعہ ہمیں بتا دیا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بات بتا کے گئے تھے کہ جب میں میرا انتقال ہو جائے, جب میں وصال کر جاؤں, تو تم میرا میلاد منانا, ہر دفعہ جب تم میلاد مناؤ گے اور سلام پڑھو گے تم کھڑے ہو کے سلام پڑھنا, اس لیے کہ میں حاضر ہو جاؤں گا؟ اگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوتا ہم مان جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی, صحابہ نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی, صحابہ کو ایسی کوئی خواب نہیں آئی, تابعین کو ایسی کوئی خواب نہیں آئی, تبا تابعین کو ایسی کوئی خواب نہیں آئی. ہم نئے پیدا ہو گئے؟ نعوذ باللہ, ہمیں تو خواب میں اللہ کے رسول نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں جگہ جاؤ, ٹیکسی کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس, مجھے ٹیکسی کے پیسے دو. ایسے ایسی باتیں ہم کرتے ہیں, جرت کیسے ہوتی ہے؟ گستاخ رسول ہم ہیں یا گستاخ رسول ایسی باتیں کرنے والے ہیں؟ علم حاصل کیجئے. مسلمان پڑھا لکھا احمق نہیں ہوتا, دنیا کے معاملے میں اتنے چلاک ہوں کہ ہم اپنے اچھے برے کو اچھی طرح سمجھیں, اور دین کے معاملے میں کہیں مولویوں کا معاملہ ہے, لڑتے ہیں تو لڑنے دو. اب آپ کی اور میری عقل کہاں چلی گئی؟ آپ کی اور میری نجات دین کی سمجھ کے مطابق درست فیصلے کرنے کے اوپر ہوگی. دنیا کی چلاکیوں کے اوپر آپ کی اور میری نجات نہیں ہونے والی کہ صوفہ بیج کلر کا سوٹ کرتا تھا یا وائٹ کلر کا. اگر بیج کلر کا رکھ لیا تو تم احمق, وائٹ کلر کا سوٹ کرتا تھا تو تم بہت سمجھدار. اس کے اوپر نہیں نجات ہونے والی آخرت کی. اس لیے نہیں اللہ نے قرآن نازل کیا تھا, عقل مندی کے ساتھ کلیئرٹی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تھا. اللہ نے اپنے رسول کا مقام خود واضح کیا ہے. سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں آتا ہے, اسا امید ہے کہ ان یبعثک ربک, آپ کا رب آپ کو مبعوث فرمائے گا, مقام محمودا, مقام محمود کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا مقام قرآن نے خود بیان کر دیا ہے. کیا آپ کا مقام ہے؟ کیسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے سورج کی جیسی پوزیشن دی؟ کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے آپ کو اور مجھے دنیا میں بیٹھ کر آج نئے طریقے نہیں انوینٹ کرنے. قرآن پڑھیے, سنتوں کو سمجھیے, صحابہ کی محبت کے انداز کو سیکھیے, اپنے نئے نئے دین میں نئے نئے طریقے اور بدعتیں ایجاد مت کیجیے. بدعت گمراہی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے, تمام بدعت گمراہی ہے, اور گمراہی انسان کو الٹیمیٹلی اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے. اللہ نے آپ کو مقام محمود دینا ہے, اور یہ مقام محمود کب ہوگا؟ روز محشر میں. وہ روز محشر جس کی ہولناکی کی وجہ سے, جس کے ہارفک ہونے کی وجہ سے کسی میں مجال نہیں ہوگی کہ وہ رحمان کی اجازت کے بغیر کچھ بول سکے. ایسے میں احادیث بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول, بہت لمبی حدیث شفاعت کی حدیث آتی ہے, اس وقت سنانے کا موقع نہیں ہے, کہ جس میں انسانیت 50,000 سال تک کھڑی رہے گی. آپ میں سے جو لوگ انشاءاللہ مجھے اگلے پروگرام میں جوائن کریں گے جو 20 رمضان سے شروع ہو رہا ہے, اس میں تھوڑا سا انشاءاللہ ہم آخرت پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. شفاعت کی حدیث میں نے بتائی ہے ابھی اسی پروگرام میں, سورہ کہف میں بتائی تھی. بالکل جی, سورہ کہف میں بتائی تھی. شفاعت میں انسان 50,000 سال کھڑے رہیں گے, انتظار کریں گے, پھر وہ ایک ایک کر کے تمام انبیاء کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ سے کہیے حساب شروع کیجیے. انسان اتنا تھک جائے گا اس خوفناک ماحول سے, انسان کہے گا بس اب حساب شروع ہو جائے. اور پھر فائنلی ہوتے ہوتے کوئی نہیں تیار ہوگا, ہمت نہیں کرے گا اس رحمان کے سامنے کوئی رسول بھی بولنے کی. فائنلی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی, اور آپ کو ایک مقام پر کھڑا کیا جائے گا. بعض احادیث میں آتا ہے لٹرلی ایک پلیٹ فارم ہوگا جس کو آہستہ آہستہ ریز کیا جائے گا. اتنا ریز کیا جائے گا کہ پوری انسانیت جو گرینڈ گیدرنگ ہوگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گی, اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ یہ کون ہے؟ آپ نے اور میں نے تو رسول اللہ کو نہیں دیکھا نا. تو انسانوں کو اس دن رسول اللہ دکھائے جائیں گے, اور تمام انسانوں کو دکھائے جائیں گے. اللہ ہمیں اس دن اللہ کے رسول کو دیکھنے سے محروم نہ کرے, اللہ ہمیں اندھا نہ اٹھائے, اللہ ہمارے پاس سے ایمان اور عمل کے نور کو دور نہ کرے. آپ کو بلند کیا جائے گا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آتا ہے کہ پھر آپ اللہ کی حمد کریں گے, اور جیسی آپ حمد کریں گے ایسی حمد کبھی کسی مخلوق نے نہ کی ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حمد کیا ہوگی میں ابھی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حمد سکھائیں گے. آپ وہ حمد کریں گے, اس کے بعد ایک لمبا طویل سجدہ کریں گے, اور جب آپ سجدہ کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ سر اٹھائیے, سل تو عطا, سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امتی امتی, اور 3 مرتبہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے سل تو عطا, سوال کیجئے دیا جائے گا, اور 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے امتی امتی. تو یاد رکھیں شفاعت حقیقی ہے, لیکن آپ کی اور میری چوائس کی شفاعت نہیں ہونے والی, انکنڈیشنل شفاعت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بس ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہم بخشے بخشائے ہیں, کھا لیں ایک دوسرے کا مال, کھا لیں رشوت, مار لیں ایک دوسرے کا حق, اڑا لیں ایک دوسرے کا مذاق, کہہ دیں ایک دوسرے کو کافر, الٹیمیٹلی تو جنت میں جانا ہے. ایسا نہیں ہے. وہی رسول اللہ جو اپنی امت کے لیے پریشان ہوں گے اور اس سخت وقت میں امتی امتی کہہ رہے ہوں گے. سورت فرقان میں آتا ہے بعض لوگوں کی رسول اللہ شفاعت کریں گے اور بعض کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمپلینٹ کریں گے, شکایت کریں گے. سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں آتا ہے وقال الرسول, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا ربی, اے میرے رب, ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, یہی میری قوم ہے جس کو امتی امتی کہہ رہے تھے, انہی میں لوگ ہوں گے, یہ میری قرآن ہے جنہوں نے قرآن کو پکڑا اور چھوڑا, اتخذوا پکڑا, مہجوراً چھوڑ دیا. اور آج آپ کا اور میرا اور ایک جنرل امت کا یہی حال ہے کہ قرآن پکڑتے ہیں اور قرآن چھوڑتے ہیں, اور اس طرح کی کیٹیگری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وٹنس کو اپنے خلاف قیامت کے دن سننا ہوگا, جس دن وہ سب اس امید پر ہوں گے کہ رسول اللہ ہماری شفاعت کرا دیں گے. لیکن جنہوں نے قرآن کو زندگی میں پکڑا اور چھوڑا, پکڑا اور چھوڑا, اللہ کے رسول ان کے خلاف شہید بن جائیں گے. وہ جنہوں نے قرآن کی ذمہ داری ادا نہ کی. اس میں دونوں اینگل ہیں, اتخذوا هذا القرآن یعنی قرآن پکڑتے تھے, کیسے پڑھتے تھے, عقیقے میں پڑھ لیا, نئے گھر میں پڑھ لیا, قرآن خوانی میں پڑھ لیا, نکاح میں سن لیا, پھر ٹیشو پیپر اٹھا کے سر پہ رکھ لیا اس لیے کہ مولوی صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں, مولوی صاحب حدیث سنا رہے ہوتے ہیں, بعض کا باتیں کہتے ہیں شش قرآن پڑھ رہے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں نہیں قرآن نہیں ہے یہ حدیث ہے. یہ ہمارا حال ہے, قرآن پکڑتے ہیں اور چھوڑتے ہیں. اپنی مرضی کا قرآن ہم نے پکڑا ہوا ہے, حفظ بھی کر لیں گے, تلاوت بھی بہت اچھی آتی ہے, کورسز پر کورسز بھی کر لیں گے. یہ ہم سب کے لیے بھی سوچنے کا عمل ہے, دکھ ہوتا ہے اور ہم سب اس میں شامل ہیں. اللہ ہماری کمی اور ہماری کوتاہیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دے. ہمارا کورسز کرنا ایک طرف اور ہمارا زندگی کا لائف سٹائل دوسری طرف. اللہ تعالیٰ نے زندگی میں انجوائمنٹ کو بالکل منع نہیں کیا. ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے زندگی میں اللہ کی فرما برداری کو پریکٹیکلی لے لیا تو شاید میری زندگی کے انجوائمنٹ ختم ہو جائیں گے. اپنے ذہن کو ٹھیک کیجئے, اپنی کلیئرٹی کو حاصل کیجئے. آپ کا دین کا پڑھنا پڑھانا اور آپ کا دنیا میں زندگی گزارنا, اس میں کانٹرڈکشن نہیں ہونا چاہیے. بوتھ تھنگس شوڈ میچ ٹوگیدر. جہاں گنجائش ہے اس میں آپ انجوائے کیجئے, جہاں اللہ نے بیریئرز لگا دیے ہیں اس سے آگے جانے کی کوشش مت کیجئے, اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی. تو یہاں بتا دیا کہ اپنے آپ کو کیا کرتے تھے یہ لوگ, قرآن پکڑتے تھے اور چھوڑتے تھے, پڑھتے تھے, تلاوت کرتے تھے, کورس کرتے تھے, علم حاصل کرتے تھے, قرآن خوانی کرواتے تھے, آیت الکرسی کا لاکٹ بھی پہن لیتے تھے تاکہ شیطان نہ آئے, لیکن عمل خالی قرآن سے, مہجورا, اس کو چھوڑ کر دور ہجرت کر جانے والے, عمل دور, ہجرت کیا ہوا بالکل, مہجورا ہجرت سے. زبان پر قرآن تھا اور کردار میں زبان دور, کردار میں قرآن دور دور تک نظر نہیں آتا تھا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, یاد رکھیں, شکایت ہوگی. وہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کا ذریعہ بنا لیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف شکایت کریں گے اور دکھ ہوگا یقیناً اللہ کے رسول کو. وہ جو زندگی میں بھی راتوں میں کھڑے ہو کے جب پاؤں میں سویلنگ ہو جاتی تھی اور دعائیں کیا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی, اور کس کے لیے روتے تھے, آپ کی اور میرے لیے, امت کے لیے روتے تھے. وہی امت قیامت کے دن ان کو انسانیت کے سامنے رسوا کر دے گی, کتنا دکھ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آگے فرمایا آیت نمبر 76 میں فلا یحزنک قولہم انا نعلم ما یسرون وما یعلنون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. یہ قرآن کا مستقل موضوع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ کو تسلی دینا ملتا ہے کہ آپ اپنے کام میں لگے رہیے, ان کی طرف مت دیکھیے جو آپ کی بات نہیں سنتے. یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کام محنت سے کرنا, آپ کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام جاری ہونا اور اس کے باوجود میجورٹی کا, اکثریت کا شرک کو نہ چھوڑنا, یہ آپ کو رنجیدہ کرتا تھا, یہ آپ کو غمزدہ کرتا تھا. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید کا پیغام مکی دور میں دیا ہے, وہ آپ نے عرب کی ہزاروں سال کی روایات اور کسٹم اور ٹریڈیشن کو چیلنج کیا تھا. آسان کام نہیں تھا, بہت مشکل کام تھا, بہت ذمہ داری والا کام تھا. اور اسی لیے قریش نے جواب میں بہت سخت ریٹیلیٹ کیا، بڑے بڑے آپ کو ٹائٹل دیے، بڑی آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کی، آپ کو دکھ پہنچائے، آپ کا بائیکاٹ کر دیا، آپ کے خاندان سے کاروبار اور آپ کے خاندان سے لین دین بند کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوتے تھے. اسی لیے کہا گیا کہ آپ ان کی باتوں کے اوپر رنجیدہ مت ہوں، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص بھیجے ہوئے. یاد ہے انک لمن المرسلین، آپ کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، آپ تو اللہ کا پیغام ان تک پہنچا رہے ہیں، آپ کوئی اپنی بات تھوڑی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پر بہت خوبصورت ان آیات کے اندر، خاص طور پہ اس آیت نمبر 76 کے اندر یہ بات سکالرز نے ڈیرائیو کی ہے جو آیا ہے فلا یحزن کا قولہم. قریش اللہ کے رسول کو ساحر کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، پوزیسڈ کہتے تھے، مجنو کہتے تھے، انسین کہا کرتے تھے، کئی کئی طرح کے ٹائٹلز دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اتنی بے ادبی پر یہ نہیں کہا کہ ابھی ان کو تباہ کرتا ہوں، قریش کو آپ فکر نہیں کریں، ابھی ان کی بستی پلٹ دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، حالانکہ آپ دیکھیں ابھی پچھلی آیت میں ہم نے ریفرنس میں، شرک کے ریفرنس میں رسول اللہ کے مقام کو سمجھا. قرآن کتنا ایلیویٹڈ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاتا ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہوئی قریش کی طرف سے. آپ نے اللہ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، اللہ دیکھ رہا تھا، اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں قریش کو تباہ کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آپ رنجیدہ نہ ہوں، فلا یحزنک قولہم. دیکھیں ان کا قول آپ کو غم زدہ نہ کرے، ڈونٹ بی سیڈ. قرآن میں آتا ہے، سورہ مزمل میں آتا ہے، وہجرہم ہجرن جمیلا. یہ نہیں کہا جا رہا کہ ابھی ان سب کے چہرے پلٹ دیتا ہوں. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ ان سے رخ موڑ لیجئے، یہ بدتمیزی کر رہے ہیں، چینج یور ڈائریکشن. بہت کچھ سکھایا جا رہا ہے اس آیت کے اندر. آپ کو یہ چیز غم زدہ کرتی ہے، آپ کو دکھ ہوتا ہے ان کی بات سے، آپ غم زدہ نہ ہوں. اللہ نے تسلی دے دی کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. اس میں ایک تو اخلاقی پہلو ہے، کوئی آپ کے ساتھ کتنی بھی بدتمیزی سے بات کیوں نہ کرے، آپ کا اخلاق کا دامن نہ چھوٹے. اپنی زندگی سے ایک چیز کو کھرچ کے نکال کے پھینک دیں. ہم کہتے ہیں میں غصہ نہیں کر رہی تھی، اس نے انیشیٹ کیا تھا، اس نے غصہ دلایا تھا. وہ ایسی بات نہ کرتی، میں بھی غصہ نہ کرتی. وہ غلط کام نہ کرتی، مجھے بھی غصہ نہیں آتا. یا میرے شوہر میرے ساتھ اس طرح کا جملہ یا اس طرح کی ٹون استعمال نہ کرتے، لڑائی نہ ہوتی. اس چیز کو اپنی زندگی سے نکال کے پھینک دیں. سامنے والا آپ کے ساتھ ریٹیلیشن پر آئے گا، سامنے والا ابنوکشیس ہوگا، سامنے والا اپنا کول لوز کرے گا، سامنے والا آپ کے لیے آزمائش بنے گا. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ اپنا کول لوز نہ کریں، آپ اپنے اس آزمائش میں اللہ کی مدد سے سرخرو ہو جائیں. آپ اپنے آپ کو اخلاق کے دامن سے دور نہ کریں. یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھائی جا رہی ہے. آپ سے کہا گیا قرآن میں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یہ جو کہتے ہیں اس پر صبر کر لیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی یہاں پر قریش کو ادھر ادھر نہیں کہا. آپ سوچیں قریش کہا کرتے تھے کہ آپ مجنو ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا ابھی قریش کی زبانیں ختم کر دیتا ہوں. اللہ نے کہا مَا أَنْتَ بِمَجْنُون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنو نہیں ہیں. کانسٹنٹ تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے، اور قریش کے اوپر سزا کا معاملہ نہیں آ رہا. اس بات کو بھی سمجھ جائیں، جو اللہ کے دین میں آگے بڑھنے والے ہیں، جو شریعت کو اپنے 5 فٹ کے جسم پر نافذ کرنے کی ہمت میں لگے ہوئے ہیں، جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، جو محنتیں کر رہے ہیں، جو خاندانوں کے اندر سنتوں کو زندہ کرنے کا اپنے سر پر بیڑا اٹھا چکے ہیں، اٹس اے ٹف ریسپانسبلٹی. لوگ آپ کے ساتھ انسین ہو کر معاملہ کریں گے، آپ کو انسین نہیں ہونا ان رسپانس. لوگ آپ کے ساتھ پاگلوں کی طرح گفتگو کریں گے، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، اٹس اوکے، لیٹ دیم ڈو وٹ دے وانٹ ٹو ڈو، لیٹ دا ڈاگ بارکس. جو سورج پر تھوکتا ہے، کبھی سورج پر منہ کر کے تھوکیے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا وہ تھوک دور تک پھینک سکتے ہیں. عرب میں جب یہ کہا جاتا تھا کہ سورج پر تھوکنا، اٹس ایکچولی اردو میں آیا ہے عرب سے، عرب کا محاورہ تھا، فگریٹو اسپیچ تھی، سورج پر تھوکنا، یعنی کسی ہائر اتھارٹی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا، اٹس آلموسٹ لائک کہ آپ نے اپنا ہی نقصان کر لیا. تو بعض لوگ کیا کرتے تھے، جب تھوکتے تھے وہ تھوک دور تک پھینکتے تھے. ہم تو تھوک وہیں پھینک دیتے ہیں، بعض لوگ بہت دور تک تھوک پھینکتے ہیں. تو جب آپ بہت دور سے منہ اونچا کر کے تھوک پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں، اٹ باؤنسز بیک، اب آپ کے منہ پر ہی آتی ہے واپس. تو سورج پر تھوکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیر از اے ویری ڈیپ انٹرنیشنل پالیسی ود ان دس آیا. ہم مسلمان اکثر ویسٹرن ورلڈ کی حماقتوں کی وجہ سے بہت زیادہ ہائپر رہتے ہیں کہ ہمارے رسول کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں. ہم اکثر پریشان رہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایٹیٹیوڈ اس معاملے میں کیا ہونا چاہیے. اصولی طور پر حقیقت تو یہ ہے, اللہ ہماری عوام میں سے اور اللہ ہماری اولادوں میں سے ایسے پولیٹیشنز اٹھائے جو اس ملک کے ہاتھوں کو, جو اس ملک کی رسپانسبلٹیز اور ڈپارٹمنٹس کو سنبھال لیں. اصولی طور پر اگر ویسٹرن ورلڈ سے ایسی کوئی بھی بدتمیزی کسی کے بھی ریلیجن کے, جس کو فادرلی فگر کہا جاتا ہے, اس کے لیے آتی ہے, سو گورنمنٹ شوڈ ٹیک اے اسٹینڈ اینڈ ڈیولپ اے لا سوٹس. لیگل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بات ہونی چاہیے, ان کی زبان میں ہی ان سے بات ہونی چاہیے, قانون کے لیول پر ان سے بات ہونی چاہیے. بٹ ہم کیا کریں, ہمارے حکمرانوں میں گٹس نہیں ہے. اور اگر ہمارے حکمرانوں میں گٹس نہیں ہے تو اصل میں قصور ان کا نہیں ہے, کس کا ہے؟ ہمارا ہے. ہم میں گٹس ہیں اسلام کو اپنانے کے؟ ہم میں سے ہر ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں اپنے آپ کو دیکھ لے, مجھ میں گٹس ہیں اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے؟ میرے سامنے ایک بہت بڑا انٹیلیجنسیا کا بندہ, اکیڈیمیا کا بندہ بیٹھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جو ہے وہ ایکوزیشنز کرتا رہتا ہے, یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتا ہے, نعوذ باللہ, کہ آپ کی سیکشل ارج اتنی زیادہ تھی اس لیے آپ نے اتنے نکاح کیے. گٹس ہیں مسلمانوں میں ایک یونیورسٹی کے پروفیسر کو شٹ اپ کرانے کے لیے؟ کہ آپ کی ہمت کیسی ہوئی ایسی بات کرنے کی؟ جب علم نہیں ہوتا تو گٹس نہیں ہوتے, جب ایمان نہیں ہوتا تو کنوکشن نہیں ہوتا, جب کنوکشن نہیں ہوتا تو مسلمان شرمندہ منہ چھپائے پھرتے ہیں. اور ہمارا اس وقت یہی حال ہے, ہم شرمندہ منہ چھپائے پھرتے ہیں. اس وقت طریقہ یہی ہے, اگر گورنمنٹ لیول سے بدتمیزی ہوگی تو گورنمنٹ لیول سے لا سوٹس بنائے جائیں گے, قانون کی زبان میں بات کی جائے گی, اور اس کے اوپر ان سے جو ہے وہ لیگل ڈاکیومنٹیشن ہوگی. باقی جہاں تک بات ہے یہ کہ عوام اس کے بارے میں کیا کرے, ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں, وہاں سے بائی پالیسی کبھی نہ کبھی تھوڑے تھوڑے انٹرولز کے بعد یہ کام کیا جاتا ہے, اور تاکہ مسلمانوں کو ایک بلا وجہ کا ہائپر وینٹیلیٹ کیئر کروایا جائے. مسلمان ہائپر ہوتے ہیں, ان کو میڈیا پاپولیرٹی ملتی ہے, وہ پیسے گین کرتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے, جو وہ چاہتے ہیں مسلمان وہ کر لیتے ہیں. اب اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اور میں قرآن سے جڑیں. یاد رکھیں, جتنے ظلمات دور ہوں گے اتنا نور اسٹرانگ ہوتا جائے گا. مسلمانوں کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کے اندر وہ ایکیومن نہیں ہے کہ وہ ویسٹرن ورلڈ کی گیم کو سمجھ سکیں, یا ہمارے سروں پر ایسے حکمران بیٹھے ہیں جو ان گیمز کو سمجھنا نہیں چاہتے, جو قانون کا جواب قانون سے دینا نہیں چاہتے, ان میں گٹس نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسا بنائے, ہماری اولادوں کو ایسا بنائے کہ ہم اس ملک کو, اس نعمت کو صحیح طرح سے استعمال کر کے اسلام کا نام اونچا کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, وَحَجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا, آپ اپنا رخ جو ہے وہ ان سے موڑ لیجئے. یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہوگی ان ٹائٹل سے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی تربیت کی اور آپ کے ذریعے ہماری تربیت کی ہے. یاد رکھیے, آج کفر مضبوط ہے, آج کفر اعتماد والا ہے, آج باطل ڈنکے کی چوٹ پر پوری دنیا پر حکومت کر رہا ہے. حالانکہ اللہ کا کلمہ آیا تھا بلند ہونے کے لیے, اللہ کا کلام آیا تھا دنیا کو فساد سے بچانے کے لیے. مسلمانوں میں تو اتنے گٹس نہیں رہے کہ اپنے مسلم ملکوں کے اندر اسلامی شریعت نافذ کر سکیں, کہاں دنیا پر نافذ کریں گے. آج مسلمانوں میں گٹس ہیں کہ کافر کو کھڑے ہو کر پہلے سوال کریں, ہاؤ ڈیئر یو کین سے دیٹ اسلام از باربیرک, جب تک کہ آپ نے اس کے سوشل سسٹم کو اپنے ملک پر نافذ کر کے نہیں دیکھا. ہے کسی اسلام کے مسلمان میں اتنے گٹس کہ پہلے آپ سوال کر لیں؟ جب وہاں سے سوال پہلے آتا ہے, اینڈ دس از اے نیچرل فینومینا ایجوکیشن فیلڈ میں, وہ کہتے ہیں کہ جس جو سوال شروع کرتا ہے اصل میں وہ سارے کانورسیشن کو کنٹرول کرتا ہے. جیسے انٹرویوئر جو ہوتا ہے, انٹرویو کرنے والا, آپ انٹرویوئر کے سامنے, انٹرویوئر جو ہوگا وہ گریجویٹ ہوگا, اور اس کے سامنے آپ کسی پی ایچ ڈی نوبل پرائز والے کو بٹھا دیں, انٹرویو کے سوالوں کی ڈائریکشن اس انٹرویو کے 30 منٹس کے اسپین میں اس پی ایچ ڈی کیے ہوئے انسان کو احمق ظاہر کر سکتے ہیں. اندازہ ہے آپ کے سامنے تو ایسے کتنے ٹاک شوز آتے ہوں گے. اسلام کو اسی طرح ڈیل کیا جا رہا ہے. کفر اسلام سے سوال کر رہا ہے, اسلام میں گٹس کیوں نہیں ہے کفر سے سوال کرنے کے لیے؟ ایگنوسٹک مسلمان سے سوال کرتا ہے, کوئی خدا نہیں ہے, کیسے کہتے ہو تم خدا ہے؟ مسلمان میں گٹس کیوں نہیں ہے کہ وہ ایتھیسٹ کو سوال کرے, کیسے کہہ سکتے ہو تم کہ خدا نہیں ہے؟ دیکھو کائنات کو, دیکھو اس کو, دیکھو اپنے آپ کو, ہاؤ یو ہیو دا آڈیسٹی ٹو سے دیر از نو گاڈ, وٹ پروف یو ہیو دیر از نو گاڈ. مسلمان انیشیٹ کر سکتے ہیں اس طرح کے سوالوں کو؟ علم ہی نہیں ہے. اور جو علم والے مسلمان ہیں, جن کے پاس دنیا کا سیکولر علم ہے, ان کو اسلام کی پرواہ نہیں ہے. देयर इज अ कॉन्ट्रोडिक्शन इन द सोसाइटी. जिनके पास दीन की मोहब्बत है उनके पास दुनिया का इल्म नहीं है, और जिनके पास दुनिया का इल्म है उनके पास दीन की मोहब्बत नहीं है. इनको रिकनसाइल करने की जरूरत है, इनको जोड़ने की जरूरत है. और ये जो इस तरह की क्लासेस छोटी छोटी मुख्तलिफ जगहों पर हो रही हैं, ये बारिश की वो कतरे हैं जो मुसलमान उम्मत को इकट्ठे करने के लिए अपने अपने एक्सटेंट पर कोशिशें की जा रही हैं. इनका साथ ही बनिए, इनका हाथ थामिए. आपकी ये कुरान की क्लास आपकी पहली और आखिरी क्लास ना हो.